Lord, Father, for you. This is Lord, and what room is for me. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اللهم صل على محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي
اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه
جب ہم مانگ کر رہے تھے اور میں نے ہم سے کہا کہ ہم آگے کچھ ان شاء اللہ آسما و صفات کے حوالے سے پھر آخری دو دن حصہ منتقل کریں گے. آسما کے حوالے سے تھوڑا بہت ایک بیک گراؤنڈ اس کا میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ آسما الہیہ میں جو کچھ ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ آسما جب حقیقت خدا کی صفات اور اس کے افعال کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسماء میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ذاتی ہیں, جیسے سورہ توحید کے اندر جتنے بھی اسماء کا تذکرہ ہوا وہ سب کے سب خدا کے ذاتی اسماء ہیں. ان میں سب سے پہلے ہوا جو اسم ذات ہے, اس کے بعد اللہ یعنی وہی ہستی کے جو اس کے علاوہ کوئی اور معبود ماننے کے قابل نہیں, احد یعنی وہ اپنی ذات میں ناقابل تقسیم ہے ہر اعتبار سے, امر یعنی خدا ہر عیب اور نقص سے پاک ہے, اور خدا کامل ہے لامحدود ہے لامتناہی. تو یہ جتنی بھی صفات سورہ اخلاص میں نقل ہوئی ہیں سب کے سب خدا کی ذاتی صفات ہیں. یہ ذاتی صفات کا مطلب یہ کہ ان میں کوئی اور خدا کا شریک نہیں ہو سکتا کسی بھی طریقے سے. انسان کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں یا مخلوقات کے اندر بھی کچھ ایسی صفات پائی جاتی ہیں کہ جو خدا نے اس کو عطا کی ہیں, یوں کہیے کہ خدا نے ان صفات میں انسان کو اپنا شریک بنایا ہے. جیسے کل ہم پڑھ رہے تھے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سمیع و بصیر اور رؤوف و رحیم, اس قسم کی صفات کون سی کہ جو پروردگار نے اپنی مخلوقات میں جاری کی ہیں, اپنی مخلوقات کو عطا کی ہیں. اور اسی وجہ سے سورہ اخلاص جیسے کلام کو سمجھنے میں دشواری اسی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جتنی صفات بیان ہوئی ہیں وہ سب کی سب خدا کی ذاتی صفات ہیں. یعنی کہ سمدیت کہ ہم ایک ایسے وجود کا تصور کیسے کریں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی نہ عیب نہ نقص نہ وائڈ نہ گیپ, جس میں کوئی چیز پینیٹریٹ نہیں کر سکتی, جس میں کوئی چیز محفوظ نہیں کر سکتی جو ہر اعتبار سے کام ہے, یہ انسان کے لیے مشکل ہے. یا یہ کہ کسی ایسی ہستی کے بارے میں سوچنا کہ جو ہر اعتبار سے ناقابل تقسیم ہے, یعنی نہ اس میں کسی قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور نہ اسے کسی بھی طریقے سے اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بارہ. تو اس قسم کی صفات جو ہیں وہ سب کی سب صفات ذاتیہ ہیں, لیکن بہت ساری صفات ایسی ہیں کہ جو حقیقت مخلوقات تک اللہ کا لطف و کرم پہنچانے کے لیے ضرورت آتی ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ بہت ساری صفات ایسی ہیں کہ جو کس وقت ظہور پذیر ہوتی ہیں, جب ارادہ خدا جاری ہوتا ہے کہ مخلوقات تک اپنے لطف و کرم کو پہنچایا جائے تب وہ صفات نمودار ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پر یہ صفات وہ ہیں کہ جو بندوں سے متعلق ہیں, جو مخلوقات سے متعلق ہیں, جو انسانوں سے متعلق ہیں. خدا کی بہت ساری صفات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق انسانوں سے ہے, انسان کی وجہ سے وہ صفت سامنے آتی ہے. تو میں بنیادی طور پر یہی چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہمارے پاس آج اور کل کا موقع ہے کہ اس میں ہم انشاءاللہ دو چار صفات میں آپ کے سامنے عرض کروں جو صفات الہیہ بھی ہیں اور وہ صفات جو خدا نے بندوں کو عطا کی ہیں یا بندوں کی وجہ سے جن کا ظہور ہوتا ہے, وہ صفات وہ ہیں کہ جن میں بندے بھی خدا کے شریک ہو سکتے ہیں, جنہیں بندوں کے لیے بھی یہ موقع میسر ہے کہ وہ ان صفات کو اپنا لیں اور ان کی تجلی بن جائیں. چار صفات ایسی ہیں جن کو میں چاہ رہا تھا کہ ان کا ذکر کریں. ایک صفت ولی ہے, ایک کریم ہے, ایک صفت نور ہے اور ایک صفت قی. نور, کریم, ولی اور قریب. انشاءاللہ یہ چار جن میں سے دو کو ہم آج جن بات کر لیں گے, دو بغیر بات کر لیں. تو یہاں پر اس بات کو ذہن میں مد نظر رکھیے گا کہ یہ وہ صفات ہیں, یعنی خدا کی صفت ولی کا مظہر انسان بن سکتا ہے. یعنی اللہ ولی ہے اور انسان بھی ولی بن سکتا ہے. خدا کی صفت کریمی کا مظہر انسان یہ مخلوق ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے خدا کی جو صفت ہے نور, وہ نورانیت بھی انسان میں پیدا ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے تاکہ بجائے اس کے کہ ہم کوئی بہت زیادہ نظری یا تھیوریٹیکل بحث کریں, اس سے بہتر ہے کہ کچھ ایسی چیزوں پہ بات کر لیں گے جس کا ہمیں ذاتی طور پر بھی کچھ فائدہ ہوگا. تو میں سب سے پہلے گفتگو شروع کرتا ہوں صفت ولی سے, اور اس میں جو بنیادی نکات ہیں وہ آپ کی طرف میں ایڈ کرتا چلا جاتا ہوں. کہ سب سے پہلی بات کہ ولی کی تعریف کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر خدا کے ولی ہونے کا مطلب کیا ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں. ولی کی بنیادی طور پر تعریف کیا ہے کہ ولی یا ولایت کا مطلب ہوتا ہے درمیان سے پردوں یا حجابات کو اٹھا دینا. کہ جب دو انسانوں کے درمیان سے حجابات برطرف ہو جاتے ہیں یا حجابات ان میں نہیں پائے جاتے تو وہ ایک دوسرے کے ولی کہلاتے ہیں. اسی وجہ سے ولی کے جو کامن میننگ ہیں وہ کیا ہیں, دوست کے ہیں. کیونکہ دوست کے درمیان ایک دوسرے کے بالمقابل حجابات نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں. جب ہم اللہ کی ولایت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ خدا کی ولایت مطلق سے, مطلق سے مراد, مطلق سے مراد یہ کہ اپنے ایبسولیوٹ سنس میں اپلیکیبل ہے. یعنی ولایت کی جتنی قسمیں ہیں, یہ جتنی بھی ولایتیں ممکن ہیں وہ سب کی سب ولایتیں خدا کے ماتحت. کسی قسم کی بھی ولایت خدا کی ولایت سے ہٹ کر نہیں ہے, اس کے پیرلل میں نہیں ہے, اس کے عرض میں نہیں ہے, بلکہ ساری ولایتیں خدا کی وجہ سے. جیسے مثال کے طور پر ایک ولایت ایگزسٹ کرتی ہے والدین اور اولاد کے درمیان. والدین اور اولاد کا رشتہ کیا ہے کہ جس میں حجابات نہیں پائے جاتے, اور جب حجابات نہیں پائے جاتے تو اس رشتے میں کیا چیزیں ملتی ہیں, محبت ملتی ہے, نصرت ملتی ہے, یعنی ایک دوسرے کی مددگاری کا جذبہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ ہوتا ہے اور سرپرستی کا جذبہ ہوتا ہے, رہنمائی کا جذبہ ہوتا ہے. یعنی یہ سب ولایت کے سمراج ہیں. تو ایک ولایت ہے جیسے اولاد اور والدین کے درمیان ولایت, لیکن اس ولایت میں یا اس ولایت کی وجہ کیا ہے, خدا کی ولایت. یعنی اگر خدا والدین کے دل میں اولاد کے لیے محبت نہیں پیدا کرتا تو یہ ولایت وجود میں نہیں ہے. تو خدا کی ولایت جو ہے وہ مطلق ہے. یعنی جتنی قسم کی ولایتیں ہیں وہ سب کی سب خدا کی ولایت کی وجہ سے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے طول میں پائی جاتی ہے. اس چیز کو قرآن کریم میں بیان کیا سورہ شورا میں آیت نمبر 9 کے اندر کہ واللہ هو الولی, کہ بے شک اللہ ہی ہے کہ جو ولی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے, اور یوحی و یمی, اور مردہ کو زندہ کرنے والا. واللہ هو الولی, یعنی یہ جو لفظ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ولایت حقیقتاً صرف خدا کی, اور باقی جتنی ولایتیں ہیں وہ سب کے سب کس وجہ سے, خدا کی ولایت کی وجہ سے. سورہ آراف کا آیت نمبر 196 میں پیغمبر اکرم کا جملہ ہے, ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. سورہ آراف 196. ان ولی اللہ, یعنی کہ جو پیغمبر, جو خدا کا عبد کامل ہے, اس کا اسٹیٹمنٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ میرے لیے ولایت صرف اور صرف خدا کی ہے اور کسی کی نہیں. ان ولی اللہ بے شک میرا ولی اللہ ہے، اور میں کسی کی ولایت کے ماتحت نہیں آیا اور کوئی ولایت میرے اوپر سایہ فکر نہیں ہے. ان ولی اللہ الذی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے کہ جس نے نزل الکتاب، کتاب نازل کی، وہ یتولی الصالحین، اور جتنے بھی صالحین ہیں اللہ ان سب کا ولی. یہاں وہی بات ہمارے سامنے آتی ہے جو ہم مسلسل کرتے ہیں کہ حجابات کی نوعیت یہ ہے کہ خدا کی طرف سے بندے کے لیے حجاب نہیں ہے، لیکن بندے کی جانب سے خدا کے لیے حجاب ہے. اور جب تک بندہ ایک حد تک ان حجابات کو اپنے ارادے اور اختیار سے برطرف نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ خدا کی ولایت کے سائے میں نہیں آتا. یعنی ولی میں جو ایک بات ہے وہ یہ کہ خدا مطلقاً ولی ہے، لیکن اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ ہوا یتولی الصالحین، کہ اللہ کس کا ولی ہے، کس کے تولا کرتا ہے؟ صالحین. انہیں صالحیت کی صفت کا پایا جانا ضروری ہے جب ولایت خدا نصیب ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں ہے، یعنی کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ جب انسان کی طرف سے خدا کی طرف سفر کیا جاتا ہے تو بیچ میں حجابات ہیں. وہ انسان جس نے اپنے آپ کو تاریکیوں کے حجابات میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے، وہ خدا کی ولایت سے بہرمند نہیں ہے. ان سے باہر آنا پڑے گا. خدا کی ولایت کا کیا مطلب؟ خدا کی محبت، خدا کی سرپرستی، خدا کی رہنمائی. یعنی کہ جس کا خدا ولی ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کس کا ولی ہے؟ انسانوں کا نہیں، انسانوں کا نہیں، حالانکہ رب تمام انسانوں کا ہے، لیکن اللہ انسانوں سے، تمام انسانوں سے رشتہ ولایت نہیں رکھتا. بلکہ خدا کا رشتہ ولایت کس سے؟ صالحین سے یا مومنین سے. اللہ ہو ولی الذین آمنوا، اہل ایمان، یعنی ہماری طرف سے جب ایمان جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں تو اس کے جواب میں خدا کی طرف سے ولایت، یعنی سرپرستی آتی ہے، رہنمائی آتی ہے، ربوبیت اور یہ ساری. اور جب جس انسان کو خدا کی ولایت نصیب ہو جاتی ہے اس کے لیے کیا چیز ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. یخرجہم کا ترجمان کیا کر سکتے ہیں؟ یخرجہم یعنی خدا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اسے نکالتا رہتا ہے. یعنی یہ جو کام ہے یہ استمرار کنٹینیوس. یخرجہم کہ خدا کا یہ فعل اس مؤمن کے حق میں مسلسل جاری ہے. کون سا فعل؟ اخراج من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے باہر نکالنا اور نور کی طرف انسان کو لے جانا، آگے بڑھاتے ہیں، رشد عطا کرتے ہیں. تو خدا کی صفت ولایت، یعنی خدا کے اور بندے کے درمیان حجابات کا کم ہونا، جب یہ حجابات کم ہوں گے تو بندے کو کیا چیز نصیب ہو جائے گی؟ صالحیت اور ایمان. اور جب بندے میں صفت صالحیت اور ایمان پیدا ہو جائے گی تو اسے خدا کی جانب سے ولایت اور سرپرستی اور رہنمائی مل جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مسلسل تاریکیوں سے نکل کر اپنا سفر نور کی جانب جاری رکھے. ٹھیک ہے، یہاں ولایت کا مطلب سمجھیے کہ ولایت کا مطلب کہ اللہ انسان کا ولی ہے، یعنی خدا کی جانب سے سرپرستی اور ربوبیت اور رہنمائی اور محبت انسان کے لیے. انسان اللہ کا ولی ہے، یعنی کہ جو حجابات انسان اور خدا کے درمیان موجود ہیں ان حجابات کو انسان برطرف کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور صالحیت اور ایمان کے مراحل تک پہنچ گیا ہے. اب اس چیز کو غور کریں کہ خدا ولی انسان کو اپنا کب بنا رہا ہے؟ جب جب بندے میں صالحیت اور ایمان کی صفت پیدا ہو رہی ہے. اس سے پہلے نہیں. قرآن کریم میں آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے کہ خدا انسانوں کا ولی ہے. نہیں, خدا انسانوں کا رب ہے. اس کو کہتے ہیں نا قلعود و رب الناس, اللہ انسانوں کا رب ہے لیکن تمام انسانوں کا ولی نہیں ہے. تو یہ ولایت جب نصیب ہوتی ہے انسان کو, جب ہم کم از کم حجاب ہے ظلمانی کو برطرف کر دیتے ہیں. اور حجاب ہے ظلمانی کو برطرف کرنا صالحیت اور ایمان کو کرنا. یہاں پر ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ یہ صفت ولایت ایسا نہیں ہے کہ سورہ شورا کی آیت میں ہے کہ اللہ هو الولی, جس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ولایت مطلقہ اللہ کے لیے ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ولایت صرف اور صرف اللہ کے لیے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن میں خدا نے انسانوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہ خدا کی ولایت کے طول میں بھی دو اور ولایتیں ہوئی ہیں. ایک ولایت رسول کی ولایت اور دوسری ولایت اس کی, اس مؤمن کی جو اس آیت کی روح سے حالت رکوع میں زکاۃ دے. یعنی ایک ولایت پیغمبر اور ولایت پیغمبر کے طول میں ولایت امام. تو یہاں پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں, اس سے ایک اور نتیجہ بھی برآمد ہوتا ہے کہ وہ شخص جو خدا کی ولایت کا مظہر ہے اس میں خدا کی ولایت کی صفات پائی جانی چاہیے یا نہیں پائی جانی چاہیے. انہیں قاعدہ قانون منطق کیا کہتی ہے کہ جو خدا کی ولایت کی تجلی ہے. اب خدا کی ولایت کیا کرتی ہے؟ خدا کی ولایت صالحین کی سرپرستی کرتی ہے. خدا کی ولایت مؤمنین کو تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتی ہے. تو پیغمبر کی ولایت اور امام کی ولایت جو خدا کی ولایت کا مظہر و تجلی ہے اس میں بھی یہی فنکشنز پائے جانے چاہیے ہیں کہ رسول اور امام کی ولایت بھی کیا کرتی ہے؟ رسول اور امام کی ولایت کیا کرتی ہے؟ صالحین کی سرپرستی اور مؤمنین کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جانا. بلکہ حقیقتا رسول اور امام کی ولایت ہی اس عالم میں خدا کی ولایت ہے.
اگر ہم آیت کے الفاظ دیکھیں تو امام کی ولایت کو ایک مخصوص کی ولایت ایک بار میری طرف سے گزارا ہوا ہے, اس کو جنرلائز کیسے کر سکتے ہیں؟
اس لیے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک شخصیت کے طور پر یہاں سامنے نہیں آ رہے ہیں. جنہیں جناب امیر المومنین علیہ السلام کی جو شخصیت اس آیت میں آ رہی ہے بطور ولی, وہ شخصیت علی ابن ابی طالب کے عنوان سے نہیں آ رہی. بلکہ نہیں, اس پر بحث بہت زیادہ ہوئی کہ قرآن کریم میں ایسے بہت سارے مقامات ہیں.
اس طرح تو اور لوگ
قرآن کریم میں ایسے بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن اس وقت اس کا اطلاق فرد واحد کی ہو رہا ہے. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر سورہ منافقون کی ایک آیت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم لوٹ کے مدینے کی طرف جائیں گے تو جو عزت دار ہوگا وہ ذلیل کو نکال دے گا. وہاں بھی جمع کا سیدھا ہے لیکن وہ بات ایک شخص میں گئی تھی عبداللہ ابن عمر. کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ گفتگو اس انداز سے کرتا ہے کہ اوور آل مطلب چیزیں جنرلائز بھی ہوتی ہیں. تو ایسے مقامات بہت ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے امت کہا ہے, ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا, حالانکہ وہ ایک فرد. اس قسم کے معاملے بہت ہیں. تو یہاں پر جو حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے خاص واقعے کے عنوان سے بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ علی بطور ولی اللہ کے بات ہو رہی ہے، علی ابن ابی طالب کی شخصیت کی بات ہو رہی ہے، اور جب ولایت علی علیہ السلام کی بات ہے تو وہ ولایت وہی چیز ہے جو امامت کی شکل میں سامنے ہے، یعنی ولایت پیغمبر آگے چل کے وہی چیز ولایت امام کی صورت کے سامنے. تو بنیادی طور پر جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے جس کا ہم پیچھے بھی اعادہ کرتے رہے، اس کا ذکر کرتے رہے، کہ خداوند کریم نے اپنی صفات کا مظہر اپنے مخصوص بندوں کو کرا دیا، اور جب خدا کی صفات ان میں جھلکتی ہیں، جب وہ خدا کی صفات کی تجلی بن جاتے ہیں، تو جو افعال خدا ہیں وہ بھی انہی کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں. جیسے قرآن کریم نے مثال دی ایک آیت میں کہ نفوس کا توقع یعنی نفوس کا انتقال خود خدا کے ذریعے سے ہوتا ہے، اللہ یتوفى الانفس حين موتها، اللہ متوقع کرتا ہے، وصول کرتا ہے نفوس کو موت کے رہنے میں. دوسری جگہ سورہ سجدہ کی آیت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ملک الموت تمہیں متوقع کرتا ہے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل علیکم، جو تم پر موت کے قرار دیا گیا. سورہ نساء کی آیت میں یہ ہے کہ یتوفى الملائکۃ، کہ جب ان کو ملائکہ متوقع کرتے ہیں تو ویسے کیا مراد ہے؟ اب کیا انسان سمجھے کہ یہ متوقع کرنا پہلے خدا ہے، پہلے ملک الموت ہے یا پہلے ملائکہ؟ یہ وہی چیز ہے کہ جو مختلف افعال کے اندر جو نوعیت پائی جاتی ہے کہ حقیقتاً پہلے خدا ہے، لیکن اس کے اذن سے اس کے منتخب کردہ بندے یا مخلوق کے ذریعے سے انجام دیا جاتا ہے. توقع کرنا انتقال جو ہے حقیقتاً پہلے خدا ہے، یعنی خدا ہے جو نفوس کو وصول کرتا ہے، لیکن میدان عمل یا مرحلہ عمل میں یا ملک الموت ہوتے ہیں یا دیگر ملائکہ ہوتے ہیں. یعنی ملک الموت بھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ خود ملک الموت نہیں ہوتے، بلکہ خاص طور سے جب کفار و مشرکین کے نفوس کو منتقل کرنا ہوتا ہے تو وہ دیگر ملائکہ کو بھیج دیتے ہیں، خود نہیں آتے، کیونکہ یہ جو توقع بذریعہ ملائکہ کا ذکر ہے یہ مشرکین و کافرین کے لیے، کہ ملک الموت بھی بعض اوقات دیگر ملائکہ سے کام ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے جو صفات ہیں یعنی کہ ان میں کسی قسم کا شرک نہیں پایا جاتا، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے ترغیب ہے کہ وہ کیا بنے، خدا کی صفت ولایت کا مظہر بنے. یعنی خدا کی صفت ولایت کا مظہر بننے سے کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ اپنے اور خدا کے درمیان حجابات کو کم سے کم کرے تاکہ خدا کی تجلی اس کے اوپر آئے اور اس کے ذریعے سے وہ دوسروں کی رہنمائی اور سرپرستی کا سبب بن سکے. یعنی پیغمبر کیوں وسیلہ بن رہے ہیں دوسروں کو ظلمات سے نور کی طرف لے جانے کا؟ اس لیے کہ خود پیغمبر کے قلب مبارک پر خدا کی صفت ولایت کی وجہ سے، اس وجہ سے تو پیغمبر کی ولایت خدا کی ولایت کی وجہ سے ہے. اور کیونکہ خدا کی ولایت کی صفت یہ ہے کہ صالحین کی سرپرستی کرنا اور مومنین کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جانا، تو اس نورانیت کی وجہ سے یہ صفت پیغمبر اور امام اور دیگر اولیاء میں بھی نظر آتی ہے. یہ وہ مختصر سا ایک ذکر تھا ولایت کے حوالے سے، اس پر پہلے بھی خاصا تفصیل سے بات کر چکے ہیں، لیکن یہاں سے پھر یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ولایت کا جو ایک بڑا اہم فنکشن ہے وہ کیا ہے، انسان کو نورانیت عطا کرنا. ولایت خدا کا ایک اہم ترین فنکشن یہ ہے کہ انسانوں سے ظلمت اور تاریکی کو ختم کر کے اس کو نورانیت بتا دیں. تو دوسری وہ صفت جس کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں نہیں, اس کو یوں سمجھیے, اس کو یوں سمجھیے کہ نور اور ظلمات جو ہیں وہ ریلیٹو ہیں. نور اور ظلمات ریلیٹو ہیں, یعنی مومن کی جو حالت میں تبدیلی آ رہی ہے وہ خرابی سے اچھائی کی طرف آ رہی ہے. یعنی مومن پہلے نچلے درجے میں تھا, اس کے بعد اوپر والے درجے میں چلا گیا. تو مومن کا سفر جو ہے وہ مسلسل بہتری کی جانب ہے. اگر اس کی ہم بعد کی حالت کو پچھلی والی حالت سے کمپیئر کریں تو وہ حالت, پچھلی والی حالت ظلمت کہلائے گی, اگلی حالت نور کہلائے گی. اسی طریقے سے کافر کا جو سفر ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے, تاغوت کی سفر اس کے. تو کافر کی پچھلی حالت موجودہ حالت کی نسبت نورانی ہوگی, اور جتنی اگلی حالتیں ہیں وہ سب کی سب ظلمانی. تو یہاں پر نور اور ظلمت دونوں ایک دوسرے کے ریلیٹو سینس میں استعمال ہوتے ہیں. تو مومن کا سفر نور کی طرف ہے, اور اس کا سفر یعنی کہ جس حالت میں بھی وہ ہے, کہ بعض اوقات کچھ روایتوں میں اس قسم کی بھی بات آئی ہے کہ خدا تمام انسانوں پر رحم کرنے والا ہے, کہ اگر وہ کافر کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس جگہ پر اس کا روک دیا جانا اس کو مزید تباہی سے بچانا ہے. اس قسم کی چیز ہے اس کی جو حالت ہے کہ جتنا وہ زندگی گزارے گا وہ مسلسل نیچے کی طرف جائے گا. یعنی اس کی ہر زندگی کا ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے کے مقابلے میں ظلمت میں اضافہ کرے گا, اور مومن کی زندگی کا ہر لمحہ پچھلے کے مقابلے میں نورانی کرے گا. دوسری صفت جو پروردگار کے لیے بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ صفت نور, یعنی اللہ نور. اچھا, نور کے حوالے سے سب سے پہلی چیز کہ جیسے ولی یا ولایت کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے, اسی طریقے سے نور کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اور حقیقتاً یہ اگر آپ دعائیں جوشن کبیر میں پڑھیں تو اس کی فصل نمبر 47 ہے, 47, جس میں خدا کی نورانیت پر بحث کی گئی, نورانیت پر بٹے گا. یا اسی طریقے سے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دعائیں نور ہیں, اس سے بھی اگر آپ استفادہ کریں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک نور وہ ہے کہ جو مخلوق ہے, اور خدا کی طرف جب ہم نور یا لفظ یا نور کی صفت استعمال کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ نور نہیں ہے بلکہ خالق نور ہے, مدبر نور ہے. نور النور یعنی نور کی حقیقت ہے, نور کو وجود میں لانے والا ہے. اس قسم کی صفات کو رکھتے ہیں. نور کی تعریف کیا ہے؟ یعنی نور کا ایک مصداق وہ روشنی ہے جیسے ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں. نور کا مصداق وہ روشنی یا وہ لائٹ ہے جسے ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں. لیکن لفظ نور بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتا ہے, جیسے علم کو نور کہا جاتا ہے, عقل کو نور کہا جاتا ہے, ہدایت کو نور کہا جاتا ہے. تو ان تمام موارد کو اگر آپ نظر میں رکھیں تو نور یعنی کیا, نور کا کیا مطلب ہے, نور کی کیا تعریف ہے؟ نور اس حقیقت کو کہتے ہیں کہ جو بذات خود روشن ہو اور جس چیز پر پڑے اس کو بھی روشن کرے, یعنی جس چیز سے وابستگی پیدا کرے اس کو بھی روشن کرے. نور کی حقیقی تعریف یہ ہے. اب آپ کے سامنے یہ لائٹ ہے, یہ بلب خود روشن, یعنی بلب کو روشن کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے, بلب خود روشن ہے اور جس چیز پر اس کا نور پڑتا ہے اسے روشن کر دیتا ہے. علم خود نورانیت رکھتی ہے, خود روشنی ہے, اور جس نفس کے ساتھ وابستگی پیدا کر لیتی ہے اس نفس کو روشن کر دیتی ہے. اسی طریقے سے ہدایت بذات خود ایک واضح اور روشن شے ہے, اور جس نفس میں جاگزی ہو جاتی ہے اس نفس کو بھی روشن کر دیتی ہے. نور کی تعریف ہے یہ بات ہے. اس تعریف کے ساتھ اب تھوڑا سا میں آپ کے سامنے قرآن کریم سے آیت نور آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور اس میں کیونکہ اللہ نے اپنے آپ کو اس آیت سے نور سے خود اپنے لیے نور کی صفت بیان کی ہے, تو یہاں پر ہمارے لیے کیا نکات اور کیا مفاہیم خوشی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض. بعض قراتوں میں یہ بھی ہے اور منصوب ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے قرات اللہ نور السماوات والارض, یعنی یہ الفاظ ہیں. اب اس میں قرات میں کئی آیتوں میں فرق آتے ہیں, اور یہ شاید تفسیر کشاف وغیرہ میں یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی قرات یہ ہے کہ اللہ نور السماوات, یعنی کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور نہیں بلکہ اللہ آسمان اور زمین کو نور عطا کرنا ہے. یہ بھی اللہ نور السماوات والارض جو قرات یہاں پر ہے اس کو اگر ہم ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے. جو تعریف میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی اس سے اس آیت کا مطلب کیا نکلے گا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے نور کی تعریف بیان کی, یعنی آسمان اور زمین خود روشن نہیں تھے, نور خدا نے ان سے وابستگی پیدا کی تو وہ روشن اور دکھائی دیے جانے والے اور ان صفات کے حامل بن گئے. یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, یعنی آسمانوں اور زمین کی اپنی شخصیت کچھ بھی ہو لیکن اس وقت تک وہ شخصیت ایک مظہر میں تبدیل نہیں ہوتی جب تک کہ نور خدا ان سے وابستہ نہیں. کہ حقیقت نور خدا ہے اور خدا کے نور کی وجہ سے آسمان اور زمین اور ان میں جتنی مخلوقات ہیں سب کی سب ظاہر اور اشکار ہیں. یعنی میں اور آپ یہ پورے آسمان زمین کائنات اگر ظاہر ہے تو کس وجہ سے ظاہر ہے؟ نور خدا کی وجہ سے. اور اس نور خدا کی تجلی ہر مخلوق میں پائی جاتی ہے جو اس کو روشن اور اشکار ہوتی ہے. لیکن اس کا اگلا ٹکڑا سب سے زیادہ ضروری ہے. اللہ نور السماوات کے بعد ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نور خدا ہے کہ جو آسمان اور زمین کو روشنی عطا کرتا ہے, اس کو گویا ظہور عطا کرتا ہے. لیکن اس کے آگے جب خدا اپنے نور کی مثل بیان کر رہا ہے یہ حقیقت جیسی یہاں پر آگے گفتگو بہت ہی عجیب ہو جاتی ہے. مثل و نور ایک ہی ہے, اللہ کے نور کی مثل یا مثال. وللہ المثل الاعلی, لیس کمثلہ شیء, خدا کی کوئی مثل نہیں ہے, خدا جیسا کوئی نہیں. لیکن خدا کے لیے وللہ المثل الاعلی, اعلی امثال ہے. اعلی امثال کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان جن صفات کو سمجھتے ہیں یا جن صفات سے انسان کے دماغ میں آتی ہیں ان کا اطلاق خدا پر نہیں ہو سکتا. خدا کی صفات ہیں لیکن انسانوں کے فہم سے بالا تر. یعنی ایسا نہیں کہ خدا کی صفات نہیں ہے لیکن صفات خداوندی انسانوں کے فہم سے بالا اور اعلیٰ مراتب. اور قرآن کریم کی ایک اور بہت عجیب آیت ہے, سبحان اللہ عما یتقون, خدا پاک ہے اور بابرکت ہے اس تعریف و توصیف سے جو یہ لوگ اتنی اس کی کرتے ہیں. یعنی یہ اس کی توصیف کا حق نہیں ادا کر سکتے چاہے اتنی تعریف کریں. الا عباد اللہ المخلصین, مگر اللہ کے مخلص بندے. مخلص اور مخلص کا فرق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخلص کون ہوتا ہے؟ جو خود اپنے کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے. اور مخلص کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ اپنے لیے خالص کرتا ہے. کہ خدا کی صفات جتنی بھی یہ تعریف بن جاتا ہے انسان جتنی بھی خدا کے وصف بیان کرتا ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ میں اپنے دماغ سے بات کر رہا ہوں, اپنے فہم سے بات کر رہا ہوں. لیکن مخلص بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کی ہم نے لقاء اللہ کے وقت جو لقاء اللہ میں تعریف سنی تھی, کہ مخلص بندہ کون ہوتا ہے؟ کہ جو پناہ باللہ اور بقاء باللہ کی منزل پر پائے جاتا ہے, کہ جس کی اپنی ذات کچھ ہے نہیں, پناہ ہو چکی ہے, اس میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب نور خدا کی چلے جائے. تو خدا اس کو کہتا ہے کہ ہاں یہ کوالیفائی کرتا ہے کہ میری تعریف و توصیف کر سکے. تو پرور دگار عالمین کہتا ہے کہ خدا نور ہے, اور یہ نورانی ہونا خدا کی صفت ہے, خدا کا فعل ہے. اس نورانیت کی وجہ سے پوری کائنات آشکار ہو رہی ہے, اس کو ضرور مل رہا ہے. لیکن خدا اس نور کی, اپنے نور کی مثال بیان کر رہا ہے. اب اس مثال کو دیکھتے ہو کیا مثل و نور ہی, نور ہی اللہ کے نور کی مثل, کا مشکات گویا کے کیا ہے؟ مشکات یعنی دیوار میں بنا ہوا تاک. آپ جیسے دیکھتے ہوں گے پرانے زمانے میں کہ دیواروں کے اندر ایک تاک سا بنا ہوتا تھا, صحیح ہے, وہ اوپن نہیں ہوتا تھا, مطلب بوتھ سائڈ اوپن نہیں, اندر کی طرف اوپن ہوتا تھا, اور اس میں عام طور سے یہ چراغ وغیرہ رکھ کے جلائے جاتے تھے پرانے زمانے میں. تاک یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ میں آپ ایک چھوٹا سا در بنا رہے, لیکن وہ در ایسا نہیں ہو کہ دوسری طرف بھی کھلتا ہو, وہ صرف آپ کی طرف اوپن ہوتا. یہ تاکچا ہے, یہ مشکا بیہا مصباحن, اس میں ایک روشن چراغ ہے. یعنی یہ جو تاکچا ہے اس میں ایک روشن چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ, اب یہ مثال کافی لمبی چوڑی مثال ہے, اور جس میں یعنی کہ ان تمام تمثیلات کے کمبینیشن سے کوئی ایک چیز بنے گی. جتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کے ملا کر کوئی ایک چیز بنے گی جو نور خدا ہوگا. اس کے نور کی مثال ایک تاک ہے جس میں ایک روشن چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ, لیکن وہ چراغ یوں نہیں رکھا ہوا بلکہ وہ روشن چراغ ایک زجاجہ یعنی شیشے کی ایک قندیل میں رکھا ہوا. چراغ کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ شیشے کا ایک ظرف ہے, جیسے بھائی پرانے زمانے کی زبان اب تو یہ چیزیں نہیں پائی جاتی, قندیل کا ہے. جیسے آپ نے بھی جی یعنی کہ جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کو شمع کی لو جل رہی ہوتی ہے لیکن اس کو ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ شیشے میں رکھا ہوا جی, تو وہ قندیل. تو المصباح ہو فی زجاجہ, وہ چراغ ایک قندیل میں ہے. الزجاجہ تو, اور وہ قندیل ایسی ہے کہ انما کوکب دری, جیسے ایک چمکتا ہوا تارا. یہ کس چیز کی طرف اس پہ آ رہا ہے کہ وہ قندیل جس میں چراغ روشن ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا. یعنی یہ کس چیز کو بتا رہا ہے؟ اس کا ہم سے فاصلے, کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قندیل بالکل تمہاری پہنچ میں ہے کہ جب جاؤ اس کو پڑھ کے اٹھا لو. یعنی تمہارے سامنے, جیسے تمہارے, بلکہ ہم یوں کہیں قرآن کی زبان میں کہ تمہارے درجے اور اس کے درجے میں فرق ہے. یعنی اس مثال کو یوں ایک حدیث کے ذریعے سے میں آپ کو واضح کروں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا امام کی مثال آسمان پر چمکتے ہوئے تارے کسی ہے کہ جس کی روشنی سے لوگ فیض اٹھاتے ہیں لیکن وہ ان کی تذکرہ سے باہر ہے. اس کا مقام امام کی جو مثال ہے وہ چمکتے ہوئے تارے کسی ہے, لوگوں کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا کہ سمجھ جائیں کہ وہ کیا ہے, لیکن اس کی روشنی اور اس کے نور سے ان کو فیض اور رہنمائی نصیب ہے. تو اللہ کو یہ چمکتا ہوا تارا ہے, قندیل جس میں چراغ روشن ہے. یوگ پدو من شجرت مبارکت زیتونت, اور یہ کس سے روشن ہوتا ہے؟ یہ نور چراغ کس چیز سے روشن ہے؟ شجرہ مبارکہ زیتون سے. لا شرقیت ولا غربیت، جس کا تعلق نہ شرق سے ہے، جس کا جھکاؤ نہ شرق کی طرف ہے نہ غرب کی طرف ہے، بلکہ حالت اعتدال میں سیدھا پڑا ہے، اس کا جھکاؤ کسی طرف ہے. یکاد زیتھا یضیء زیت، یعنی روغن زیتون، زیتون یعنی اس کا درخت، اور زیت کا مطلب ہے اس کا روغن تیل، جس سے کہ وہ روشن قریب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے. ولو لم تمسس کو نار، لیکن وہ آگ سے مس نہیں ہے، یعنی اس کے اندر جو یہ شعلے کی لپت نظر آ رہی ہے یہ کسی نار کی وجہ سے نہیں ہے. نور علی نور، بلکہ یہ نور کی کثرت کی وجہ سے، نور پر نور، نور پر نور ہے، جس کی وجہ سے دور سے دیکھنے والے کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ شعلہ ہے جو بھڑک رہا ہے، لیکن یہ نار نہیں ہے، یہ نور، نور پر نور کی طرح. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے جس کو چاہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تمام انسانوں کے لیے یہ مثال دیتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کا سب سے زیادہ ہر شے کا عالم ہے. اب یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ مثال ہے کیا نور. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس میں مبارک ہے پروردگار. اگر آپ اس کو اور آگے بڑھا لیجیے تعبیر کو، تو آپ کہیں گے یا نور النور، یا منور النور، یا خالق النور، یا مدبر النور، کہ ایک نور وہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے اور نور ایک حقیقی خدا ہے. لیکن یہ ساری مثالیں کیا بیان کرتی ہیں؟ تاپ کیا چیز ہے؟ چراغ کیا ہے؟ چراغ کو جس قندیل نے گھیرا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو زیتون کا درخت ہے جس کا تعلق نہ شرق و غرب سے ہے، جو اس چراغ کو ایندھن فراہم کر رہا ہے، یہ کس چیز کا نام ہے؟ کیا مثال ہے؟ اب یہ نام کی خدمت میں کرتا ہوں، اس سے تفصیل آیا نور ہے ملا صدر. آیا نور کی اچھی خاصی رقیب تفصیل ہے انہوں نے کی ہے، اور اس کو پھر بعد میں علماء نے اس کو مزید اس کی تفصیل و تشریح اور کی. وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مشکات کیا چیز ہے. مشکات خدا کے منتخب بندے کا سینہ یا صدر. قرآن کریم نے انسان کے قلب یا سینے کے لیے دو تین اصطلاحات استعمال کی. ایک اصطلاح استعمال کی ہے صدر، سواد دال راہرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ صدر کا سینہ، یہ سینہ. اس سینے میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ پل، دل. اور دل کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے؟ ایک تجسس اور ایک حرارت، جس کی وجہ سے قلب کچھ چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان کی جانب آگے بڑھتا ہے. اس قلب کو کہتے ہیں خواب. تو خدا نے قرآن کریم میں انسان کے سینے اور دل کے حوالے سے یہ تین لفظ استعمال کرنا ہے، صدر، قلب اور خواب. اور انہی سے ہم اشارہ لیتے ہوئے انسان کے باطن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یعنی انسان کے نفس کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ قلب ہے. اور اس کو جس چیز نے گھیرا ہوا ہے وہ انسان کا صدر ہے، جو انسان کا سینہ وجودی کہہ لیجیے آپ. اور اس قلب کے اندر جو حرارت پائی جاتی ہے، جو تجسس اور تحرک پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ. تو یہ مشکات یعنی تاپچہ کیا چیز ہے جس کے اندر قندیل اور چراغ پایا جاتا ہے؟ یہ اس کا سینہ ہے جو ان حقائق کو محفوظ کر رہا ہے. یہ مصباح، یہ چراغ کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے، یا قرآن ہے، یا خدا کا عطا کردہ نور ہدایت. چراغ یا مصباح. قندیل کیا چیز ہے؟ قندیل قلب. یہ ترتیب سمجھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے کہ ہمارا سینہ ہے، سینے کے اندر دل ہے، اور دل کے اندر جذبات ہیں. سینہ ہے، سینے میں دل ہے، اور دل میں جذبات ہیں. اسی طریقے سے مشکات، مشکات میں قندیل اور قندیل میں مصباح. تو مشکات یعنی اس کا سینہ، قندیل یعنی قلب، اور مصباح یعنی وہ نور خدا کا جو ہدایت یا قرآن جو اس قلب میں روشن. یہ نور اس کو ایندھن کہاں سے مل رہا ہے؟ یعنی اگر آپ فرض کریں کہ یہ پیغمبر اکرم کا قلب مقدس ہے کہ سینہ اور سینے کے اندر قلب اور قلب کے اندر قرآن اور خدا کی جانب سے عطا کیا جانے والا نور ہدایت، اس نور ہدایت کو یہ رومن کہاں سے مل رہا ہے؟ اس کے لیے شجر کیا ہے؟ اس کے لیے شجر ہے یا رومن ہے وہی، اور جو شجرہ مبارکہ ہے وہ ہے رسالت اور ولایت خدا. یہ سلام سمجھ میں آتی جا رہی ہے؟ یعنی کہ جو شجر ہے اس شجر کی مثال دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں تھی، سورہ ابراہیم میں، کہ شجرت طیبت اکلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ جو شجرہ طیبہ ہے یعنی جو رسالت و ولایت کا درخت ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ کہ اس کی جڑیں ثابت ہیں اور اس کی شاخیں بلند ہو کے آسمان میں جاتے ہیں. تو جو شجرہ مبارکہ ہے جو عدالت پر اعتدال پر قائم ہے، اس کا جھکاؤ نہ شرق کی طرف ہے نہ غرب کی طرف ہے. یہ شجرہ مبارکہ کیا ہے؟ یہ شجرہ رسالت و ولایت ہے. اس شجر کو فراہم کرنے والا ایندھن، جو ایندھن اور روغن ہے جو اس شجر کو روشن کر رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ نور وحی. اب یہاں سے اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ساری مثالیں کہ یہ خدا کے نور کی مثال کیا ہوئی کر سکتی، کیا بھی خدا کے نور کی مثال پیغمبر اکرم اور کیا کہیں گے اس کا؟ انہیں خدا کے نور کی مثل کیا ہے؟ کون ہے؟ حضور ہے. انہیں نورانیت خدا اگر تلاش کرنا چاہو گے تو کہاں ملے گی؟ پیغمبر ملے گی. اس وجہ سے جو اولیاء خدا جب تڑپ کے پہنچتے ہیں پیغمبر اور امام کی طرف، تو اس وجہ سے انہیں آیت اور غور فرمائیے گا، عجیب اس کا بندہ جو بیان ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نور ہے جس کی وجہ سے آسمان اور زمین کو ان کی شخصیت، ان کا تشخص، ان کا ظہور نصیب ہو رہا ہے، اور اس نور کی مثال کون ہے؟ میرا منتخب بندہ ہے جس کا سینہ، اس سینے کے اندر پایا جانے والا نور جو میں نے اس کو عطا کیا، اس کی شخصیت وہ شجرہ مبارکہ ولایت جس کی جڑیں مضبوط و محکم ہیں، جس کی شاخیں بلند ہو کے آسمان پہ جا رہی ہیں، اور جو سرچشمہ وحی سے سراب ہے. تو اب اگر کسی بھی انسان کو نور خدا کو حاصل کرنا ہے تو کہاں جانا پڑے گا؟ رسول خدا. یہ ڈاکٹر کو ضروری میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے معیار کی بلندی کو ظاہر کر رہا ہے. جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امامت جیسے سورج ہے، کہ سورج کی روشنی تم تک پہنچ رہی ہے اس سے، لیکن سورج تک تمہاری رسائی نہیں ہے، تم اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو اسی طریقے سے امام اور رسول کا جو معیار ہے وہ عام انسانوں کی دسترس سے باہر ہے. کہ ہم یہ تو کہنا دور کی بات ہے کہ ہم خدا کو سمجھ سکتے ہیں، ہم امام اور پیغمبر کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی حقیقت ہے. تو یہاں پر ایک بڑی عجیب چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے اس آیت میں کہ نور